اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ صحابہ کرام علی رضوان فرماتے ہیں، جب کسی محفل میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پڑھا جاتا ہے تو اس سے ایک مخصوص خوشبو نکلتی ہے۔ اچھا، اب خوشبو کیسی نکلتی ہے؟ میں اور آپ جب خوشبو لگاتے ہیں یا خوشبو پرچیز کرنے جاتے ہیں تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ لانگ لاسٹنگ ہو، فریگرنس بھی اچھی ہو اور تھوڑا سا دور تک بھی جائے۔ لیکن یہ ایسی خوشبو ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ زمین پر کہیں بھی بیٹھ کر جب لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں تو ایسی خوشبو نکلتی ہے جو آسمانوں پر جاتی ہے، اور اس کو فرشتے محسوس کرتے ہیں، اور فرشتے اس خوشبو کو سونگھ کر جان لیتے ہیں کہ کسی جگہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جا رہا ہے، آپ پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ درود پاک ہے۔ اتنے فضائل ہیں، اتنی برکتیں ہیں۔ اچھا، یہ اتنی خوشبو اور وہ خوشبو جو آسمانوں تک پہنچے وہ کیوں نہ ہو کہ ذکر کس کا ہے، بات کس کی ہے، ہم نام کس کا لیتے ہیں؟ میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے۔ جب آقا کی بات ہوتی ہے، سبحان اللہ، میرے آقا خود کیسے مہکتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی خوشبو کا عالم کیا، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علی رضوان کو جب کوئی نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا، راستہ ڈھونڈنا ہوتا تھا، کہ صحابہ سڑک کے کنارے، گلی کے کنارے کھڑے ہو کر سونگا کرتے، خوشبو بتاتی آقا گزرتے گئے۔ ہاں، بریلی کے تاجدار نے یہ بات بتائی نا، واٹ، کیا فرق پڑ جاتا تھا اس گلی پر جہاں سے سرور کائنات گزر کر جاتے تھے۔ فرماتے ہیں، امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار، شناخت کیا تھی، نیویگیشن کیا تھا، راہ گزر کی شناخت ہے، کیا وہ بات تھی جو بتاتی تھی کہ پیارے آقا یہاں سے گزرے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ گلی جس سے آقا گزرتے تھے نا، امبر زمین، ابیر ہوا، مشک تر غبار، ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، یہ نیویگیشن تھی ان کی، مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اچھا جناب، یہ بات تو 1450 سال پہلے تھی نا، معاملہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ ہاں، آج بھی مدینے بھیج دو کسی عاشق کے رسول، میں کہتا ہوں کسی عاشق کی آنکھوں پر پٹی باندھ، اسے نہ بتاؤ کہاں لے جا رہے ہیں۔ اگر دل ایمان والا اور عشق رسول والا ہے نا، اس کی ہوا، اس کی سانس بتائے گی کہ یہ گلیاں کچھ اور ہیں، یہ فضائیں کچھ اور ہیں، یہ ہوائیں کچھ اور ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ آج بھی گلیاں بتاتی ہیں، ہاں اس زمانے میں تو صحابہ نے کیا سونگا ہوگا، سبحان اللہ، مگر اتنا ٹائم، ایسی لانگ لاسٹنگ ہے۔ بلکہ عاشقان رسول تو جب مدینہ قریب آنے والے ہوتا ہے نا، مدینے پہنچے نہیں ہوتے تو ان کو لگتا ہے کہ فضا بدل رہی ہے، ہوا بدل رہی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، بات کیا ہے بات سما، اتنی کیوں معطل ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہو۔ ہوا ٹچ ہو جائے گنبد خضرا سے، اس کی فضا، اس کی فریگرنس، اس کی بشاشت الگ ہو جاتی ہے۔ اور عشق والا بندہ تو، اور اعلیٰ حضرت جیسا ہو، سبحان اللہ، وہ تو اپنے وطن میں بھی جب پھولوں کی خوشبو سونگتے تھے۔ دیکھیں عشق کی معراج کیا، اللہ سیدی اعلیٰ حضرت کے صدقے صدقے میں سچا عاشق رسول، جو جس سے محبت کرتا ہے نا، پھر اس کو ہر خوبصورتی میں محبوبی آ جاتا ہے۔ اس کو چاند میں بھی محبوب یاد آتا ہے، اس کو سورج کی خوبصورتی محبوب یاد آتا ہے، اس کو پھولوں میں بھی محبوب یاد آتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ لگتا ہے آج مدینے سے ہوا آئی ہے، کیونکہ پھول بڑا زبردست مہک رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں گلاب بڑا مہک رہا ہے، بڑی اچھی خوشبو، نہیں، چونکہ عشق کی وہ معراج تھی۔ کیا لکھتے ہیں وہ، ہے نا، کیا مدینے سے سبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج، کیا مدینے سے سبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج، کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری، واہ واہ۔ کہتے ہیں آج کچھ نیا ہی پھول خوشبو دے رہے ہیں، لگتا ہے مدینے سے ہوا آئی۔ اللہ ان ہواؤں کا صدقہ نصیب فرما۔ اچھا ایک اور بات، پیارے آقا خوشبو کون سی لگاتے تھے؟ یہ جو خوشبوئیں ہیں نبی پاک یقیناً عطر استعمال فرماتے تھے، مگر میرے آقا وہ ہیں جن کے پسینے میں بھی خوشبو تھی۔ ہاں یہ بڑی اہم بات ہے، نوجوان بیٹھے ہیں، لوگ اپنا اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، کسی کو بہت ایڈمائر کرتے ہیں، کسی کو بہت زیادہ اس سے انسپائر ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، کتنا ہی کمال کا بندہ کیوں نہ ہو، جس کو لوگ پسند کرتے ہوں، اس کے پسینے سے بو آتی ہے، یاد رکھیے، اس کے پسینے سے بو آتی ہے۔ دیکھیں میرے اور آپ کے پسینے کی بو ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہم عطر لگاتے ہیں، باڈی سپرے کرتے ہیں، تاکہ ہمارے پسینے کی بو سے کسی کو تکلیف نہ ہو، عطر لگاتی اس لیے۔ لیکن میرے آقا وہ ہیں، کائنات میں ایسا کوئی نہیں، پسینے سے سب کے بو آتی ہے، مگر آقا وہ ہیں کہ جن کا پسینہ ایسا کہ سبحان اللہ اس سے بہتر خوشبو کائنات میں کوئی نہیں۔ مشہور بات ہے، ایک صحابی آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں حضور بچی کی شادی ہے اور عطر چاہیے، خوشبو خریدنی ہے۔ عرب کے لوگ بڑی خوشبو استعمال کرتے ہیں، جو بھی اب بھی مکہ مدینے جائیں، جیسی عطر کی دکانیں وہاں دنیا میں کہیں نہیں، اور جتنا مہنگا عطر وہاں ہے ویسا بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات تو ہم صرف ٹیسٹ کر کے آ جاتے ہیں جب اس کی قیمت سنتے ہیں، لیکن وہ لوگ شوق سے لگاتے ہیں، شروع سے لگا لیں، شادی تھی تو خوشبو کی ضرورت تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان اللہ فرمایا، کل آنا، ایک کھلے ہوئے منہ والی شیشی لے کر آنا، ساتھ کوئی لکڑی کا ٹکڑا بھی لانا۔ صحابی رسول دوسرے دن حکم مطابق پہنچ گئے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پسینہ مبارک بھی خوب حاضری دیتا تھا۔ ہاں آقا کی بارگاہ میں پسینے کی حاضری بھی خوب ہوتی تھی، نبی پاک نے اس کے سامنے ہی اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا، اور اس صحابی کے سامنے اس شیشی کو بھرنا شروع کر دیا۔ اب صحابی کا عقیدہ، بلیف، عشق دیکھیں، مانگی خوشبو ہے اور دے پسینہ رہے، خوشبو اور پسینہ اٹس کوائٹ پازیٹو، آپ ایک دوسرے کے یوں سمجھیے کہ اپوزٹ ہے، خوشبو اور پسینہ اپوزٹ چیزیں ہیں، پسینہ ہے تو بدبو ہے، خوشبو نہیں ہے، مگر نبی پاک مانگا خوشبو جا رہی ہے، دے پسینہ رہے ہیں۔ اچھا وہ خوشی خوشی گھر لے گئے، کیا جاؤ اور اپنی بیٹی کو دے دینا، دلہن کو دے دینا، اور دلہن بھی کیسی فرما بردار، جب پتا چلا کہ نبی پاک نے اپنا پسینہ عطا فرمایا، اس نے خوشبو کی جگہ پسینہ استعمال کرنا شروع کیا۔ حدیث کی کتابوں میں الفاظ ہیں، جب خوشبو لگائی نا اس نے، تو وہ گھر مدینہ منورہ میں بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا، پورا گھر ہی مہکنے لگ گیا۔ اللہ اکبر، اور میرے آقا ایسا کمال دکھائیں اور بریلی کے تاجدار کا قلم خاموش رہ جائے، ہیں کیا خوبصورت کرا بات لکھی کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن بھول۔ ایسے آقا ہیں کہ آپ اپنا پسینہ عطا فرمائے تو وہ گھر خوشبوؤں والا ہو جائے۔ دنیا میں دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے لوگ نارملی گھن کھاتے ہیں، میں نہ نبی پاک کی مبارک آنکھوں کی بات کر رہا ہوں، نہ پیارے آقا کے حسن اقدس کی بات کر رہا ہوں، نہ چہرے کی رنگت کی بات کرتے ہیں، نہ نورانی داڑھی کی بات کرتے ہیں، نہ سخاوت والے ہاتھوں کی، نہ پیارے آقا کے پیراہن کی، میں صرف ان دو چیزوں کی آج بات کروں گا کہ جن سے لوگ نارملی گھن کھاتے ہیں، مگر اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا با کمال بنایا، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں، ایک پسینہ اور ایک تھوک ہے۔ تھوک جو ہے وہ نارملی کسی کے سامنے تھوک دے تو اس کو گھنانے لگ جاتی ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کے لعاب کا کمال کیا تھا، ایسا کوئی کمال والا ہے تو بتاؤ نا، ایسا کوئی با کمال شخصیت دنیا میں ہے تو بتائیں، پھر کسی اور سے پیار کیوں کریں۔ حضرت عتبہ بن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی چار بیویاں، چاروں بیویاں اچھی سی خوشبو لگاتی تھی اپنے شوہر کے لیے تیار، یہ اچھی بات ہے، شوہر کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہماری اسلامی بہنیں نارملی باہر والوں کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں اور گھر کے اندر ان کا حال برا ہوتا ہے، حالانکہ مرد کے لیے، شوہر کے لیے زینت کرنا افضل ہے، اور وہ اچھا ہے، ثواب کی نیت سے کرے تو ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ صحابہ کرام کا بھی طریقہ تھا، ہمارے آقا کی تعلیمات بھی ہیں، تو وہ اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی تھی، آپس میں خوشبو بھی لگاتی، مگر چاروں ایک بات نوٹ کرتی تھی کہ حضرت عتبہ کی خوشبو ان چاروں سے زیادہ اچھی تھی۔ اچھا بیوی تو گھر میں ہی ہوتی ہے، کہا آپ نے دیکھا ہے کون سی خوشبو لگاتی؟ دوسری بیوی کہتی میں نے بھی کبھی دیکھا نہیں۔ تیسری نے کہا میں نے بھی نہیں دیکھا، کوئی عطر کی شیشی بھی نظر نہیں آئی گھر میں، لگاتے کون سی خوشبو ہیں؟ اب سنو حضرت عتبہ بن فرقت کا واقعہ، کہتے ایک بار میری باڈی پر میرے جسم پر جلدی بیماری ہو گئی، آبلے سے پڑ گئے تھے، دانے ہو گئے۔ صحابہ کرام کی بھی کمال تھا، جو چاہیے ہوتا آقا کے دربار میں چلے جاتے، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا کا حضور، آبلے پڑ گئے، باڈی پہ پرابلم ہو گئی ہے۔ نبی پاک نے مجھے کہا کہ اے عتبہ اپنا کرتا اتارو۔ میں نے آقا کے سامنے اپنا کرتا اتار دیا، پیارے آقا نے کوئی اوائنٹمنٹ، کوئی کریم نہیں لگائی، پیارے آقا نے اپنا لواب دہن نکالا، اپنا مبارک تھوک مبارک نکالا، میرے جسم پہ بلنا شروع کر دیا۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کبھی جلد پر بیماری نہیں ہوئی، اس دن سے آج تک میں ایسے ہی مہک رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم کیوں نہ کہیں وہ کمال حسن حضور کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ کیا بات ہے میرے آقا کی اور ان کے کمالات کی، ایسا لعاب دہن، ایسا پسینہ مبارک، سبحان اللہ، کیسے کیسے کمالات ہیں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اللہ کریم نے اپنے انبیاء کو کیسے کمالات سے نوازا، یہ بات تو ہوئی آپ کے مبارک جسم اقدس کی، اتھارٹیز کا عالم کیا تھا۔ الحمدللہ ایک دو دن پہلے تفسیر قرآن صراط الجنان پڑھ رہا تھا، تو ایک آیت، صرف ایک آیت کی تفسیر میں، جو مدری پھول اس تفسیر میں مفتی قاسم صاحب نے عطا فرمائے، ایمان تازہ ہو گیا۔ تو تفسیر قرآن سے میرے آقا کی کچھ شان بیان کروں، قرآن پڑھا کرو اور قرآن کو سمجھے، بہت ساری کنفیوژنز، بہت ساری غلط فہمیاں ویسے ہی دور ہو جائیں گی۔ آج ذرا ایمان کی، کہتے نا ایمان والے کانوں سے ذرا سننا، میں پارہ ہے یہ 23واں سورہ صاد اور آیت نمبر ہے 39، اللہ کریم خطاب فرما رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، طویل واقعہ ہے، بہرحال اس کی ایک آیت ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فمن او امسك بغیر حساب۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عطائیں فرمائی تھی کہ ہوا پر حکومت دی، جنات پر حکومت دی، اپنی عطاؤں کا ذکر کرنے کے بعد کہ اے سلیمان ہم نے تمہیں یہی عطا فرمایا، اس کے بعد آپ کو ایک اختیار دیا، آپ کو ایک اتھارٹی دی۔ اب ذرا غور سے سنیے، اسے ترجمہ کیا ہے، یہ ہماری عطا ہے تو تم پر احسان کرو یا روک رکھو، تم پر کوئی حساب نہیں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے یہ فرمایا کہ ہماری عطا ہے، تمہاری مرضی، جس پر چاہے احسان کرو اور کسی سے چاہو تو روک رکھو، تم پر کسی قسم کا کوئی حساب نہیں۔ یعنی آپ کو دینے یا نہ دینے دونوں کا اختیار دیا گیا۔ اب یہ بظاہر تو ایک آیت ہے، لیکن اس آیت سے ہمارے کتنے مسئلے حل ہو گئے، کتنی ساری کنفیوژنز حل ہو گئی۔ اب ذرا سنتے جائیے گا، اس آیت سے معلوم کیا ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ دیتا ہے اور وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں، اور تقسیم کرنے میں انہیں دینے اور نہ دینے دونوں کا مطلقاً کنٹرول ہوتا ہے، انہیں اختیار ہوتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہے، یہ حدیث پاک کہاں کی ہے، ریفرنس بھی لے لو، بخاری کی حدیث ہے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ ہم ایک کلام میں، نعت میں ایک شعر سنتے ہیں، جہاں بالی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ آج میں قرآن سے ثابت کرنے جا رہا ہوں، سنتے جائیے گا، احادیث ہیں اور قرآن کی آیت ہے، اللہ اپنے نبی کو یہ اختیار دیتا ہے جسے جو چاہے عطا کر دے۔ اختیار رب نے دیا ہے تو پرابلم کسی کو کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ بات تو قرآن میں موجود ہے، اللہ نے حضرت سلیمان سے فرمایا تم آپ کی مرضی، جس کو چاہیں جس کو نہ دیں، جس کو چاہیں دیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دیتا ہوں تم نہیں دے رہے، اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ آپ دیں۔ اب سنتے جائیے، اب دو حدیثیں، بڑی مشہور حدیثیں ہیں، اور یہ پہلی حدیث مسلم شریف کی، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں رات کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا تھا۔ حدیث کا خلاصہ ہے، وہ بڑی زبردست، ان کے پاس ایک ڈیوٹی تھی، وہ پیارے آقا کے کاشانہ اقدس کے باہر بیٹھتے تھے، رات میں جب بھی پانی کی ضرورت پڑے، وضو کے پانی کی ضرورت پڑے، استنجا کے لیے پانی کی ضرورت پڑے، تو ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ نبی پاک کو پانی پیش کرے۔ ایک رات جو ہے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، رات دیر ہو گئی تھی، پانی مانگا، میں پانی پیش کیا، دریائے رحمت جوش پہ آیا، کہتے سل دیا ربیعہ، مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا یہ جملہ، یعنی یہ مانگ کیا مانگتا ہے، اس پر علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے، یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کے خزانوں کا مالک بنایا، ورنہ یہ فرماتا ہے ربیعہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، ان میں سے کچھ چاہیے تو لے لے، میری پراپرٹی میں کچھ چاہیے تو لے لے، دنیا میں سے کچھ مانگ لے، سل یا ربیعہ، مانگ اے ربیعہ کیا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ربیعہ نے بھی کمال کر دیا، مانگا بھی تو کیا مانگا، کہتے حضور جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال ہے، حضور آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ ہائے ہائے دریائے رحمت کیسا تھا. فرمایا ربیہ, نبی آرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ ربیہ یہ کیا مانگ رہے ہو, یہ میں کیسے دے سکتا ہوں. پہلے تو اب اس کے پیچھے کانسیکوئنسز سمجھیے گا. جنت دینے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, پہلے اس بات کی گارنٹی ہوگی کہ یہ بندہ ایمان پر مرے گا. ایمان پر خاتمہ ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا نا. ایمان پر استقامت بھی عطا فرمائی, ایمان پر تم مرو گے بھی جنت میں بھی جاؤ گے, اور میرا ساتھ بھی مل گیا. ایک اپروول کا مطلب ساری اپروولز مل گئی. کسی کو آپ کہیں کہ جناب میں تمہیں امریکہ کا ویزا دلوا دوں گا, پہلے پاسپورٹ تو بنوائیں گے نا میرا, کہ آپ پہ لگا دیں گے ویزا, اور امریکہ پہنچا بھی دوں گا تو ٹکٹ بھی دلوائیں گے, تو یہ ساری کنڈیشنز پوری ہو گئی. فرمایا اور کچھ؟ تو کہتے ہیں حضور بس مجھے یہی کافی ہے, بس آپ مل جائیں گے اور کیا چاہیے. تو آقا نے کیا فرمایا, پھر زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو. عبادت کا بھی ذہن دیا, نیکی کی دعوت بھی گویا عطا فرمائی. ایک اور بڑی کمال کی حدیث حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم. آئے ہائے یہ حدیث میں نے پڑھی نا, میری اصل آج بیان کرنے کی نیت, جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میری نیت ہوئی کہ میں انشاءاللہ کہیں بیان کروں گا, اور پھر میں نے سوچا چلے آج یہیں بیان کرتے. تھوڑی طویل حدیث ہے, ون آف دا بیوٹیفل حدیث, اور کیا شاندار واقعہ. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کوئی شخص سوال کرتا تو اس کی صورت دو طرح کی ہوتی تھی. اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دینا منظور ہوتا تو نام فرماتے, اور نہ منظور ہوتا تو خاموش رہتے, کسی کو نہیں نہیں فرماتے, لا نہیں فرماتے. ایک روز ایک عربی نے حاضر ہو کر سوال کیا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے. پھر سوال کیا, آپ نے خاموشی کیا فرمائی. جب اس نے تیسری بار سوال کیا نا, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا کیا, فرمایا سلما شئت یا عربی, اے عربی تیرا جو جی چاہے ہم سے مانگ. اتھارٹی دے دی اس کو. اچھا اب ذرا الفاظ سنیے گا, جیسے ہی پیارے آقا نے اتھارٹی دی نا, سارے صحابہ اکرام اب جو وہاں موجود تھے نا, سب کو رش آنے لگا. یار اس کی تو بارے نہیں آ رہے ہوں گے, پیارے آقا نے اس کو اختیار دے دیا ہے, یعنی ایوری بڈی کانشیس کہ اب یہ کیا مانگتا ہے. پیارے آقا نے اس کو اتھارٹی دے دی ہے. اللہ اکبر. اب کہتے ہیں ہم نے دل میں سوچا یہ تو اب جنت مانگ, یہ تو نبی پاک سے جنت کا سوال کرے گا. مگر اس عربی نے کمال کا سوال کیا, حضور میں آپ سے سواری کا اونٹ مانگتا. نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں عطا ہوا, حضور اس کے ساتھ زیادہ راہ بھی مانگتا ہوں, سامان بھی چاہیے. فرمایا یہ بھی عطا ہوا. اب جب یہ ہو گیا نا, تو صحابہ کہتے ہیں میں ان کے سوالے پر اس کے سوالات پر بڑا تعجب ہوا. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس عربی کے سوال اور بنی اسرائیل کی اس گڑیا کے سوال میں کتنا فرق ہے. یہ کون سی گڑیا ہے ذرا سنیے گا. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ واقعہ بیان کیا صحابہ سے کہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دریا میں اترنے کا حکم دیا ہوا, جب دریا میں اترے تھے فرعون کے معاملات جب ہوئے تھے اور دریا نیل نے راستہ دیا تھا, تو جب کنارے پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سواری کے جانوروں کے منہ پھیر دیے کہ خود واپس پلٹا, جانور واپس چلے گئے. تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ یہ کیا حال ہے, تو ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ تم حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس ہو, ان کا جسم مبارک بھی اپنے ساتھ لے لو. میں حدیث کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں. اب یہ آپ نے یہی اسی نہر کے کنارے کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی مزار ہے, تو آپ نے ان کی لاش مبارک کو ساتھ لے کے جانا ہے. اب آپ نے سرچنگ شروع کی, لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے حضرت یوسف کا مزار کہاں ہے, کسی سے پوچھا, دوسرے سے پوچھا, کہا ایک بڑھیا ہے, وہ بوڑھی عورت بہت پرانی ہے یہاں پر, اس کو پتا ہوگا. آپ تلاش کرتے کرتے اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے کہا کہ تمہیں پتا ہے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کہاں ہے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے. تو کہا بتاؤ. ایسے نہیں بتاؤں جب تک میں جو مانگوں گی آپ مجھے عطا نہیں کریں. آپ نے فرمایا مانگو, کیا مانگتی ہو؟ وہ کہتی مجھے جنت میں اس درجے میں رہنا جس درجے میں آپ رہیں. حضرت موسیٰ سے کہتی ہے جنت نہیں مانگی, کہ جنت میں بھی وہ درجے میں مجھے رہنا ہے جہاں آپ رہیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا تم جنت مانگ لو, یہ بڑی بات ہے, یہ اتنی انسسٹ کیوں کر رہی ہے؟ آپ دیں گے. اچھا اب غور کیجئے, یہ کون واقعہ سنا رہا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کس کو سنا رہے ہیں؟ صحابہ کو. حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں جنت دینے والا, اللہ سے مانگ, مجھے اپنی فکر ہے, میں تمہیں جنت دیتا ہوں. بھائی کہنے کو تو یہ بھی فرما سکتے تھے نا. نبی کو کیا اختیار ہیں, یہ نبی پاک خود صحابہ کو سکھا رہے ہیں. اب سمجھتے جائیے گا کتنے عقیدے اور کتنی کنفیوژن سے حدیث سے کلیئر ہونی ہے. اچھا اب بھیا تم یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ بزرگ خاتون جنت مانگ لو. تو کہتے نہیں خدا کی قسم میں نہیں مانگوں گی, آپ اپنے ساتھ جس درجے میں آپ جنت میں رہیں گے نا, اسی کیٹیگری میں مجھے جنت میں رہنا ہے. اچھا آپ سمجھاتے رہے, وہ منع کرتی رہی. اللہ رب کی طرف سے ارشاد ہوا موسیٰ دے دو نا مجھے, جو مانگ رہی ہے تو دے دو, تمہارا کیا جا رہا ہے, تمہارا تو کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا موسیٰ میں دے دیتا ہوں, اے موسیٰ دے دو, اس کا مطلب تھا نا اختیار تھا نا، اتھارٹی تھی نا، اے موسیٰ دے دو اگر یہ مانگ رہی، تمہارا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ حضرت موسیٰ نے اسے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرمائی، آپ نے یہ اجازت دی اسے. اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتائی، حضرت موسیٰ نے قبر سے لاش مبارک کو نکالا اور اپنے ساتھ لے گئے، کیونکہ رب کا حکم یہ تھا. اب اس پوری حدیث کے بعد قربان جائیں میرے اعلیٰ حضرت پر، امام عشق و محبت پر، کیا شاندار سات نکات بیان کیے. میرے بچوں، میرے نوجوانوں، آج یہ سات نکات یاد کر لو، کبھی زندگی میں کنفیوز نہیں ہوگے. الامن والاولا میں سیدی اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کے تحت سات نکات بیان فرمائے. خلاصہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد جو آپ نے عربی سے کہا تھا، جو دل میں آئے مانگ لے، ہم جو کچھ مانگو گے اس کو دینے کا اختیار فرماتے ہیں، یہ ایک بات. دوسری بات، صحابہ اکرام کا یہ رشک کرنا کہ نبی یہ پاک نے کیا اختیار دے دیا، اس سے پتا چلا کہ صحابہ کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ نبی یہ پاک کا ہاتھ جو ہے نا، وہ اللہ کے تمام خزانوں اور دنیا کی ہر نعمت پر پہنچتا ہے، دنیا اور آخرت کی ہر نعمت تک آقا کی رسائی ہے. تبھی تو صحابہ رشک کر رہے تھے کہ کیا کمال کی اس کو اجازت مل گئی ہے. اب آؤ، اب اگلی بات، اختیار عام ملنے کے بعد پیارے آقا، کس جو عربی نے سوال کیا تو نبی پاک کا تعجب کرنا اور بڑھیا کی مثال دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ بھی مانگ لیتا تو میرے آقا اسے عطا فرما دیتا. جب ہی تو فرمایا اس کا سوال کیسے، اس بڑھیا سے کتنا زبردست اس بڑھیا نے سوال کیا تھا. اور سبحان اللہ، اب چوتھی بات، بڑھیا کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت میں ان کی رفاقت کا سوال کرنا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سوال سن کر غضب و جلال میں نہ آنا، بلکہ اس سے یہ کہنا کہ یہ مت مانگو، جنت مانگ لو، اور اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھیا کی طلب کے مطابق عطا فرمانے کا حکم دینا اور حضرت موسیٰ کا اسے اوکے کر دینا، یہ سب شواہد، یہ ساری جنت جو شواہد ہیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بے پناہ اختیارات عطا فرماتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مخلوق میں جنت اور اس کے درجات تک تقسیم فرماتے ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مخلوق کا ان سے جنت اور اس کے اعلیٰ درجات مانگنا شرک ہرگز نہیں ہے. کلیئر ہو گیا جناب؟ اللہ، ہاں دیکھیں شرک کیا، اس کو بھی سمجھو. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا کہ کوئی بزرگ، کوئی نبی، کوئی صحابی، اللہ کا کوئی نیک بندہ اپنی طرف سے ہمیں عطا فرماتا اللہ سے لیے بغیر ہے، تو یہ شرک ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ دینے والا ہے، خالق مالک وہی ہے، تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام ولی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن اگر اللہ نے کسی کو اتھارٹی دی ہے، اپنے محبوب بندوں کو نوازا ہے اور ہمیں وہ عطا فرماتے، تو اس سے پرابلم کیا ہے؟ اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑا سیٹ ہے، بہت بڑا، بلا تمثیل سمجھانے کے لیے، ایک بہت بڑا جناب، اللہ پاک نے اس کو بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، اس نے دو چار پراپرٹیوں کی، دو چار کاموں کی اتھارٹی اپنے مینیجر کو دے دی ہے کہ بیٹا یہ کام تم نپٹا لیا کرو، کوئی آئے تو اس کو دے دیا کرو، اس کو بانٹ دیا کرو. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ دیا مجھے اس نے، لیکن اصل اتھارٹی اس کے مالک نے اس کو دی ہے. تو اس میں دنیا میں سب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ اتھورائز ہے، ایکچولی دینے والا وہ ہے. الحمدللہ، عاشقان رسول کا عقیدہ یہی ہے، عاشقان اولیاء کا عقیدہ یہی ہے کہ اصل خالق، اصل مالک، اصل دینے والا رب ہے، مگر وہ اپنے محبوب بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیتا ہے، انہیں یہ اختیار دیتا ہے، اور وہ اللہ کی عطا سے اگر اپنے غلاموں میں بانٹتے ہیں تو کسی کو رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے ہیں. یہ حدیث ہے نا، بخاری کی حدیث میں نے سنائی ہے کہ اللہ مجھے دیتا ہے میں تقسیم فرماتا ہوں. تو اس میں کبھی بھی کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ ضرور کنفیوژن پھیلاتے ہیں، تو محبت کریں نبی پاک سے، اور دل و جان سے کریں، اور اپنی عرض معروض ان سے کریں، کیونکہ وہ بڑے شفیق ہیں، وہ بڑے مہربان ہیں، امت کے لیے بڑے، جس کو کہیں کہ ان کے دل میں محبتیں ہیں. تو جب کوئی قریب ہوتا ہے، امت پر مہربان ہوتا ہے، تو وہ رب سے لے کے ہمیں عطا فرمائیں گے اور ہم پر خوب کرم نوازی فرمائیں گے. اور اب یہاں میں اپنی گفتگو کو کسی اور طرف لے کے چلتا ہوں، کیونکہ واقعات ایک بار نہیں ہوئے، نبی پاک نے بہت سارے موقع پر جنتیں عطا فرمائیں، گویا جنتیں تقسیم فرمائیں. ایک بار کیا ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جب مسلمان پہنچے تھے ہجرت کر کے، تو پانی کی ضرورت تھی. اب پانی نہیں تھا اور پانی کی ضرورت تھی، تو ایک شخص کے پاس کنواں تھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں والے کو آفر دی، ایسا کرو یہ کنواں دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں کنواں لے دو. یہ کون آفر کر سکتا ہے بھائی؟ لیکن وہ بندہ بھی کمال کا تھا، کہتا حضور آپ کی بڑی مہربانی، لیکن اسی کنویں سے بچے پالتا ہوں، پیسے کماتا ہوں، تو گھر کھانا دے جاتا ہوں. حضور میں معذرت کا ہوں، میں یہ آفر قبول نہیں کر سکتا. اس نے یہ آفر قبول نہیں کی، لیکن یہ خبر پہنچ گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ہاں بہت سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے, ڈیل ملنی چاہیے, موقع ملنا چاہیے, کون سا پروجیکٹ آ رہا ہے یار ذرا مجھے پری لانچنگ میں بتا دینا, پہلے میرا بک کر لینا بھائی, اچھی آئٹم میرے لیے کارنر کا پلاٹ رکھ لینا ہے, کارنر کا فلیٹ رکھ لینا, یہ اچھا والا ڈیزائن میرے لیے رکھ لینا, یہ کپڑے میرے لیے کسی مل سے بک کروا رہے ہوتے, کیوں سرچنگ یار, کوئی اچھا سودا ہے تو بتانا, ہاں نہیں لینا ہو تو پھر بھی لے لیتے ہیں, سودا سستا ہے لے لو بھائی. دنیا میں جس طرح ہماری اپروچ ہے نا کہ فوراً یار کوئی اور نہ لے جائے, آئے ہائے ہائے یہ اپروچ صحابہ کرام کی تھی, نیکی مل رہی ہے نا لے لو, حالانکہ عثمان غنی تھے کون, سوچو نا قطعی جنتی ہیں, ذوالنورین ہیں, نبی پاک نے اپنی دو صاحبزادیاں یکے بادی کے لیے ان کے نکاح میں دی ہیں, مگر پھر بھی لالچ ہے, پھر بھی نیکی چاہیے, کیا کیا انہوں نے, فوراً نبی پاک کے پاس پہنچے, حضور وہ آفر جو آپ نے اس کو دی تو میرے لیے بھی ہے, اگر میں وہ کنواں خرید لوں اور میں ایک مسلمانوں کے لیے وقف کر دوں, اکھا نے فرمایا اے عثمان تمہارے لیے دی, آپ گئے اور آپ نے جس کاسٹ میں جس ریٹ میں وہ کنواں ملا, پیسے نہیں دیکھے, آپ نے جنت پہ ہاتھ رکھا, پیسے دیے, کنواں خریدا, وقف کیا اور نبی پاک سے جنت حاصل کر, نبی مختار کل ہیں, جس کو جو چاہیں عطا کر دیں, ہم حدیث اور قرآن کی بات کر رہے ہیں, نہیں سمجھ آتا اس کا پرابلم ہے, لیکن میں یہاں آپ کو ایک تو ان تمام باتوں سے پیارے آقا سے محبت پڑے, اور پھر جو یہ واقعہ ہے جو میرے آج کے بیان کا میں اب اس کو کنکلوڈ کی طرف لاتا ہوں, رمضان کا مہینہ ہے, رمضان میں جہاں میں دیکھیں میں نے قرآن پڑھ کر آپ کو سنایا, قرآن کی تفسیر سنائی, ایک تو قرآن پڑھیں اور اس کو تفسیر سے پڑھیں, صراط الجنان ون آف دا بیوٹیفل تفسیر قرآن ہے, اور اتنی آسان اردو میں ہے کہ پڑھتے جائیں ایمان تازہ ہوتا جائے گا, آپ دو آیتیں پڑھیں, تین آیتیں پڑھیں, لیکن پڑھیں تو صحیح نا, رمضان میں بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے, اور پھر اس کی عادت بنا دینا, تو ایک تو میرے بیان کا مقصد یہ تھا تفسیر قرآن سے بیان کرنے کا کہ آپ قرآن سے محبت کریں اور رمضان کے مہینے میں اس کو کنٹینیو کریں. اچھا یہ تفسیر قرآن صراط الجنان آپ مکتبے سے بھی بائی کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, فری ڈاؤن لوڈ کر لیں, موبائل میں لے لیں, اپلیکیشن میں لے لیں, پڑھتے جائیں, سنیں تو صحیح نا. دوسری بات یہ جو حضرت عثمان غنی کا ایٹیٹیوڈ تھا نا, یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے, یار بس موقع ملے, چانس ملے اور نیکی پکڑ لو, جنت کا سودا میں پکڑ لوں, جدھر نیکی کا موقع ملے تو مس نہ ہو جائے نیکی. صحابہ کرام کا یہی انداز تھا, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے, تو آپ نے فرمایا کون ہے جس نے آج جنازہ پڑھا, حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور میں نے آج جنازہ پڑھا, کون ہے جس نے آج روزہ رکھا, حضور میں نے روزہ, کون ہے جس نے آج غریب کی مدد کی, حضور میں نے غریب کی مدد, کون ہے جس نے مریض کی عیادت کی, حضور میں نے مریض کیا, نبی پاک جو جو نیکیاں گنواتے گئے, صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میں نے یہ کام کیا, کیا تھا ایسا, کیوں اتنی لالچ تھی بزرگوں کو, نیکیوں کی لالچ تھی, ہم پھنس گئے دنیا کی لالچ میں, ہمارا تو صبح سے لے کر شام تک دماغ بھی وہی چل رہا ہوگا, نفع فائدہ پروفٹ دنیا, ارے کچھ تو آخرت کا سوچو یار, ہمارے صحابہ کرام کے اندر کوئی ہوئے, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے سردیوں میں وہ باہر سوتے تھے چھت پر, گرمیوں میں کمرے میں سوتے تھے, کسی نے کہا الٹا کرتے ہیں ہم بھائی, تو سردی میں اندر سوتے ہیں سردی نہ لگے, گرمی میں گھر کے باہر سوتے ہوا لگے, کہتے مجھے پتا ہے لیکن میں سردیوں میں باہر اس لیے سوتا ہوں کہ ٹھنڈ کے مارے آنکھ کھل جائے تو رات ہی باہر نکل, گرمیوں میں اندر اس لیے سوتا ہوں کہ گرمی کے مارے آنکھ جلدی کھل جائے تاکہ رات ہی باہر نکل. کیا پلیز اس رمضان کو ٹرائی ٹو چینج یور ہیبٹس, بہت دنیا کو ٹائم دے دیا ہے, بہت دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر لی, بہت پیسے کے لیے بھاگ لیا, بہت درام صبح سے شام تک یہ کر لیا, کیا کریں گے, سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپس کے لوگ بیٹھے ہیں, میری ایک طرح سے فیملی ہے, میں جس فیملی میں آیا ہوں ایک آپس کی بات کرتا ہوں کہ ساری زندگی ہم کام کاج کو دے کر کتنا کھا لیں گے, چھوڑ کے ہم جائیں گے اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ استعمال کریں گے اور حساب مجھے دینا پڑے گا, تو یہ بہتر نہیں ہے کہ میں کچھ آخرت کے لیے بھی کام کر کے جاؤں تاکہ آگے میں مزے کروں, آگے بھی میں ریلیکس رہوں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کریں, اور پھر اس میں جو یہ عثمان غنی کا انداز تھا نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آپ جنت خریدتے تھے, تو آپ بھی اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں, یہ دن ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے, اپنی زکات دیں. نبی پاک کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ رمضان میں آپ خوب سخاوت فرماتے, اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے, کوئی بھی سائل آتا آپ اسے عطا فرماتے. میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں, ان مہینوں میں خرچ کریں گے اللہ اس میں اور اضافہ عطا فرمائے گا اور ثواب بھی بڑھا دیا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں, اپنے ملازمین کو دیکھیں جو پریشان ہیں, کسی کی عید اچھی کر دیں, کسی کا رمضان اچھا کر دیں, ہمارے تھوڑے سے پیسے کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آئیں گے, کسی کو اپنے بچوں کے لیے کپڑے لے جائے گا, اپنے ہمارے بچوں نے تیاری کر لی, ہماری فیملی نے تیاری کر لی, کبھی ہم نے سوچا کہ یار ہمارے آس پڑوس کیا حال ہے, تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور پھر جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں پوری زکوٰۃ دیں. یہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے, اور میں چونکہ تقریباً کافی دن ہو گئے لوگوں سے ملتے ملاتے ہیں, کہ لوگ شاید کیلکولیٹ کر کے اپنی پوری زکوٰۃ نہیں دے رہے. میں بات بہت بڑی کرنے جا رہا ہوں, ایک زمانہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس میں زکوٰۃ لے کر لوگ نکلتے تھے اور لینے والے نہیں ہوتے تھے، یعنی مسلمان اتنے خوشحال تھے۔ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، میبی آئی ایم رانگ، مگر میں پروف کر سکتا ہوں کہ اس وقت کم از کم پاکستان میں وہ دور آ چکا ہے، اگر سارے پاکستانی اپنی زکوٰۃ پوری دے دینا تو شاید ہمیں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے، کیونکہ اللہ نے بہت نوازا ہے۔ اگر لوگ عشر پورا دینا شروع کر دیں، ہم تو زرعی ملک ہیں، ہماری ٹاپ کراپ جتنی ہوتی ہے اس کو کبھی انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، اور منیمم عشر کی تو دو آپشنز ہیں، 5% اور 10%، آپ 5% والا آپشن لے لیں، جتنی کراپ ہے اس کا 5% بنائیں تو شاید وہ خربوں روپے بنے، تو کہاں جائے گی زکوٰۃ؟ ساری این جی اوز فارغ ہو جائیں گی اور غریب ڈھونڈنے پڑیں گے، لیکن نہیں دے رہے لوگ زکوٰۃ۔ بلم سم اپنی مرضی سے حساب کرتے ہیں، اپنی مرضی سے دے دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ زکوٰۃ کے بارے میں احادیث میں مضمون ملتا ہے، یہ مال کا میل ہے، یہ تمہارے مال میں مل گیا تو مال کو بھی برباد کر دے گا۔ آپ زکوٰۃ نکالو گے، اللہ اس کو پاک بھی کرے گا، اس کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو مضبوط کڑاؤں میں قید کر لو، مال سیکیور ہو جاتا ہے۔ اصل میں پرابلم کیا ہوا ہے؟ پہلے ہزاروں میں زکوٰۃ تھی، بڑی خوش دلی سے دی، لاکھوں میں ہوئی تو بھی ماشاءاللہ دے دی، لیکن اب زکوٰۃ جن کی کروڑوں میں ہو گئی ہے نا، امتحان اب شروع ہوا۔ ہاں یہی امتحان ہے، اب اللہ سے محبت ہے یا مال سے؟ بندہ پھر کیلکولیٹر چلا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ پلاٹ کسی طرح نکال لوں، کسی طرح یہ والا بھی نکال لوں، یہ والی بھی چیز نکال لوں، اتنی زکوٰۃ پر کون دے گا؟ نہیں جناب، قارون غرق کیوں ہوا تھا؟ پڑھا ہے اپنے واقعہ قرآن، واٹ از دا ریزن؟ قارون کے غرق ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے زکوٰۃ جب کیلکولیٹ کی تھی نا، تو زکوٰۃ اسے بوجھ محسوس ہوئی اور اس نے حضرت موسیٰ سے جنگ کر لی کہ نہیں میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، اور آپ نے دعا فرمائی اور قارون خزانے سمیت غرق ہو گیا۔ کبھی بھی زکوٰۃ کو بوجھ مت سمجھنا۔ میں تو ایک دعا کرتا ہوں، اگر آپ کو بھی اچھی لگتی ہے تو آمین کہہ دو کہ یا اللہ مجھے وہ مال عطا مت کرنا جس کی زکوٰۃ مجھے بھاری لگنے لگے۔ اگر مال دینا تو زکوٰۃ کا دل بھی دینا، نہیں چاہیے وہ مال کہ مال اتنا ہو جائے کہ اس کی زکوٰۃ ہی مجھے بھاری لگنے لگے، میں مر جاؤں گا، کیا جواب دوں گا؟ یہ سارے پیسے تو بعد میں میرے بچے کھائیں گے اور میں ادھر مار کھاؤں، مجھے نہیں چاہیے ایسا مال۔ مال دے تو یا اللہ فقط حلال دے، اور اس مال کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرما ہمیشہ وہ مال، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دے کر تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ تو نے یہ دن دکھایا کہ میں دینے والا بنا، تو نے مجھے مانگنے والا نہیں بنایا۔ ہمارے ملازمین ہم سے لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے اب کسی غریب آدمی کو دیتے ہیں تو صاحب کی فکر بھی ہو کہ یا اللہ تیری مہربانی تھی، ورنہ میں بھی تو کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا کہ صاحب مجھے بھی عید کے لیے تھوڑے پیسے دے، میرے بچے کے لیے زکوٰۃ دے دے۔ اللہ نے مجھے، میرے اندر کیا کمال تھا کہ مجھے دینے والا بنا دیا اور میرے ہاتھ میں پیسے میں لوگوں کو بانٹ رہا ہوں۔ شکر ادا کرو، اس میں اترانا نہیں ہے، صرف رب کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اس مقام پر پہنچایا ہے۔ خوش دلی سے انجوائے کریں، شکر ادا کریں، اور واللہ کیلکولیٹ کرو، جو زکوٰۃ پوری دیتا ہے ہر سال اس کی زکوٰۃ بڑھ رہی ہے۔ کیوں بڑھ رہی ہے؟ مال بڑھ رہا ہے، اللہ اس میں برکت ڈال رہا ہے۔ اگر برکت چاہتے ہو مال میں تو خوش دلی سے زکوٰۃ دینا اور انجوائے کرنا اپنی نیکیوں پر، پھر دیکھو اللہ اور اس میں برکت ڈال دے گا۔ تو اپنی زکوٰۃ پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، اور اپنے ملازمین یا جو بھی آپ کے قریبی لوگ ہیں، اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ اپنی زکوٰۃ میں دعوت اسلامی کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔